چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے الیاس قادری
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ
وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
صلاة والسلام علیک یا نبی
وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ
وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔
سبحان اللہ۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم علی
محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں حاضر ہیں۔ سفینہ مدینہ کا ذکر مبارک آپ پچھلے سلسلوں میں سنتے آ رہے ہیں۔ آئیے کچھ امیر اہل سنت سے چل مدینہ کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اور یہ مجھے اس کا یہ ہوا بابا، جب میں 1991 میں دعوت اسلامی کے ماحول میں مجھے سعادت نصیب ہوئی اور جب ہمارے یہاں حج کے فارم کا سلسلہ ہوا، وہ مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا، وہاں اس وقت شہید مسجد پر آپ ملاقات عام ملاقات کی ترکیب ہو رہی تھی، خاردر شہید مسجد خاردر کا باب المدینہ کراچی، میں حاضر ہوا اور لائن میں لگ کر، تو جیسے ہی میں نے آپ سے ملاقات کی تو میں نے وہ عرض کی کہ پاپا وہ میں حج پہ جا رہا ہوں، اور یوں مطلب ایسا ہے۔ تو ساتھ ایک اسلام بھائی تھے جو وہ تھپکی دیتے تھے، لائن آگے بڑھتی تھی، تو آپ نے ان کی طرف کہا چل مدینہ نہیں، تو اب وہ میرے لیے ایک نیا ورڈ تھا یہ چل مدینہ کیا۔ تو پھر آپ نے ایک اسلام بھائی کا حوالہ دیا اور انہیں سے آپ بات کر رہے تھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ملاقات آپ ملاقات کے لیے میں حاضر تھا بس، تو آپ نے ان اسلام وہ ملاقات جو کروا دیتے ان کو آپ نے کہا کہ وہ نہیں فلاں اسلامی بھائی ساتواں ہوئے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ہوئے، وہ تو چل مدینہ ہوئے نا۔ اب میں چل مدینہ چل مدینہ دو تین دفعہ آپ کی زبان سے سنا، آپ نے کچھ تحفہ وغیرہ دیا، میں نکل گیا آگے۔ میں باہر نکلا، ایک دو اسلام بھائی جو مدنی ماحول کے مجھے جان پہچان والے تھے، میں نے ان کو جا کے پوچھا کہ یار یہ چل مدینہ کیا ہے، انہوں نے جو چل مدینہ کے بارے میں بتایا تو مجھے پتا چلا بھائی یہ ایک چینل ہے، ایک بہت پیارا سلسلہ ہے۔ تو بابا یہ چل مدینہ کیسے شروع ہوا اور کیا ہے اس کا کچھ اس کی بنیادی واقعات پتا چلے نا، وہ اب تو مدنی چلے کہ ناظرین بھی سنتے رہتے چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ۔ اور مجھے واقعات یاد آ رہے، وہ انتظامیہ کے افسران وغیرہ جمع ہوئے تھے چل مدینہ کے لیے، اتنے سارے دیوانے جمع ہوئے تھے۔ آپ کچھ بیان کریں بابا، یہ چل مدینہ کیسے کیا سلسلہ تھا یہ چل مدینہ کا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اولین مرکز گلزار حبیب میں اجتماع کے لیے، ہفتہ وار اجتماع کے لیے اسکوٹر پر بیٹھ کر میں اسلام بھائی کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ دعوت اسلامی کے اوائل تھے، وہ شروعات کے کا دور تھا۔ تو ایک رکشہ صدر پہ ہم نے دیکھا، رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا چل مدینہ۔ رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا چل مدینہ۔ اب یہ مجھے عجیب سرور آیا، اس پر مزہ آ گیا۔ میں نے کہا اس رکشے کا پیچھا کرتے ہیں، اس رکشے کے بھی جو یعنی یوں گویا کہ اس نے چل مدینہ کا نوفر قبول کر لی۔
سبحان اللہ،
تمہارا کیا بات ہے، یہ نیت نہیں تھی تو ابھی اپ حضرات تفنن میں نے عرض کیا
کیا بات ہے۔
تو ہم اس رکشے کے پیچھے تھوڑا بڑے آگے اسٹاپ پہ وہ رک گیا، ہم اسکوٹر اس کے قریب لے گئے اور اس کو سلام کیا اور
हमने उसकी वही हौसला अफजाई की आपके रिक्शे में जो चल मदीना पीछे लिखा ना, ये बहुत पसंद आया इसलिए हमने आपसे मुलाकात की। तो इस तरह भी अगर आप इज्तिमा में आए, हम पहुंच गए इज्तिमा के बाद, वहाँ आम तौर पर वो इज्तिमा के बाद हफ्ता वार इज्तिमा के बाद वो मुलाकात होती थी हाजरीन से, शुरकाए इज्तिमा से, और चल मदीना की तरफ उनका रुझान हुआ मुतालबात, तो जो आया उसको मेरे साथ अपने सफ़र में ले लेता था पहले। तो अब ये कि तादाद बढ़ने लगी तो संभालना मुश्किल हो गया, मैंने इनको रिड्यूस करना है तादाद को, कैसे करूँ
अब करें क्या,
इतनों को संभालेगा, हर एक बोलेगा चल मदीना। फिर मैंने 12 सवालात मुरतब किए गए, ये सवालात जिसके दुरुस्त होंगे मैं उसको चल मदीना करूँगा, प्लस बेकरारी, साथ में बेकरारी का भी रखा सिलसिला, तो इनको रोना भी तो सिखाना था ना याद मदीना में। अभी रोते धोते नातखानियों में सरकार की याद में तड़पते, और ये जैसे वो आप बाजमात नमाज पढ़ते हैं पहली सफ में तकबीर उला के साथ, इस तरह के वो सवाल आप कुछ मदनी काफले का ताज्जुद आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इशरा को चाच पढ़ते नहीं पढ़ते, इस तरह के सवाल कुछ तरकीब बनाई। तो 12 सवाल, फिर भी तादाद आने लगी, फिर मेरे को समझ आई, ये ऐसा मुझे समझ आई कि एक दिन के नमाज तो आमतौर पर पढ़ते ही हैं, और 12 के 12 वो सौफ की सदी तो ज़रूरी नहीं होता, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाता है, नमाज तो अपने माहौल के हिसाब से पढ़ते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जैसे कि एक बार वो तरकीब बनाकर ताज्जुद पढ़ डाली, एक बार इशराक चाश पढ़ डाली, तो यूं वो दर्स फैजान सुन्नत का देते नहीं देते पता नहीं, इस तरह के कुछ 12 सवाल थे। तो अब ये एक एक बार करके, बोले हमारे 12 सवाल पूरे हैं, मैंने कोई वो मियाद तो रखी नहीं थी, तो चल मदीना यूं बढ़ने लगे। तो मेरे ये समझ में आ गया कि अरे एक एक बार करके आते हैं, नहीं चल मदीना हो जाते हैं, ये भी इसमें कुछ सख्ती करनी चाहिए, इसमें मुद्दत बढ़ाई कि सवालत बढ़ाए, 12 से भी जो बढ़ के
32 हो गए,
30 डायरेक्ट 30 हुए, बीच में कोई
30 हुए,
12 से डायरेक्ट 30 हुए।
चल मदीना के तलबगारान के लिए 30
सवाल
जिसके परचा बाबा मौजूद।
तो ये बढ़ते बढ़ते फिर इनकी तादाद 30 से 50 63
फिर
72 सवाल हुई। अच्छा ये हम इसको सवाल ही बोलते थे, अल्लाह मेरे मदनी बेटे हाजी जमजम रजा को करवट करवट जन्नत नसीब
आमीन आमीन।
इन्होंने इन सवालात को कहा, ये सवालात कहाँ हैं, ये तो मदनी इनामात है।
सुभानअल्लाह,
ये मैं आपको बता दूं कि इन सवालात का नाम मदनी इनामात मरहूम हाजी जमजम ने रखे थे।
सुभानअल्लाह,
और ये सब पसंद आया कि ये मकबूल हो गया।
सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बन गए बाबा हमारा तो दावत इस्लामी पूरी मदनी इनाम मदनी इनाम हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाजी जमजम की इजाद है।
माशाल्लाह
पसंद किया, बहुत पजीराई की ये मदनी इनामात है, और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी जमजम रजा भी हमारे साथ चल मदीना हुए थे सफर मदीना, और हाजी याफुर रजा भी उसमें थे।
किस साल के रफीक
सिंह तो मेरे को बहुत कम ही याद रहते हैं,
रफीक
जब आपके रफीक है सफर भी जम दो रफीक बनाते थे
माशाल्लाह,
आप इनके साथ रहेंगे, आप इनके साथ रहेंगे, आप इनके साथ रहेंगे।
आप जमजम भाई के रफीक थे, रफीक है जमजम आपके रफीक थे,
मैं हाजिर था उनकी बारगाह में,
दोनों एक दूसरे के रफीक,
दोनों एक दूसरे के
रफीक। इस तरह मदनी इनामात सबब चल मदीना का काफिला बना, और ये 72 मदनी इनामात का एक सिलसिला चला। फिर मैं यूं कंफ्यूज होता, थोड़ा सोचता रहता था कि चल मदीना के शौक में ये अमल कर रहे हैं, अल्लाह के लिए अमल करवा रहे हैं, और शायद मैं लिख लिख कर यह समझाता भी था तो अमल अल्लाह के लिए कर,
अल्लाह की रज़ा के लिए,
ठीक है ना। तो फिर ये कि चल मदीना का आखिरकार मैंने वो हटा दिया, सिर्फ वो मैंने कहा यार इस तरह माहौल बनेगा नहीं कि जिनके पास पैसे नहीं होंगे या जो मालदार लोग होते हैं कि तो खुद ही सफ़र करते रहते हैं, यार इनके साथ मज़ा नहीं आया, हमारे साथ मसाइल बहुत थे, ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سارا قافلہ عام طور پہ روزانہ روزہ رکھتا تھا، ان کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو پھر اپنے کیسے گزارا ہوگا. عام طور پہ بعض نہیں بھی رکھتے تھے، ہمارے سختی نہیں ہوتی تھی، لیکن ماحول اس طرح کا تھا کہ روزہ رکھا جاتا تھا. تب روزہ تو ایک ظاہر ہے آزمائش ہوتی ہے سفر میں، تو ان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، پتہ نہیں اور غور کیا کیا یہ لوگ کرتے ہوں گے، تو مشقتیں اپنے تو جھیل نہیں سکتے، تو بعض تو نہیں آتے ہی نہیں تھے ساتھ. تو یوں کہیے جو یا جو غریب ہے یار، اپنے اتنی رقم تو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے کما کر، تو وہ بھی عمل سے کترانا، یہ اللہ کے لیے عمل کرنا ہے. تو یوں مدنی انعامات اب تو ماشاء اللہ چل مدینہ کے وہ بغیر وہ چل ہی رہے ہیں.
مگر یہ کہہ سکتے ہیں بابا کہ چل مدینہ یہ وہ چینل ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس نے دعوت اسلامی کو مدنی انعامات کا انعام عطا فرما دیا.
سبب یہی بنا،
سبب یہی بنا
ماشاء
اللہ.
دعوت اسلامی کے دو مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام، ان میں الحمدللہ سارا دعوت اسلامی کام
سبحان اللہ
آ گیا بابا،
آ گیا
بے شک،
بلکہ مدنی انعام میں سب آ گیا،
سب آ گئے.
مگر مدنی قافلہ کو ہم اس لیے نمایاں کرتے ہیں جس کو آپ لوگ ہائی لائٹ بولتے ہو، کہ اس کو چلانا ضرور ہے، کہ مدنی قافلہ بھی ہمارا مدنی انعامات کے جدول کے مطابق چلایا جاتا ہے.
اور بابا میں دیکھا ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے جو مدنی قافلہ جو اس کا بہترین ذریعہ ہے نا، جب ہم مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں تو جو مدنی انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں، ان مدنی انعامات پر ایک تو عمل کرنے کا مواقع ملتے ہیں اس میں، اور بہت پیارا ذہن بنتا ہے. مدنی قافلہ اور مدنی انعام یہ دونوں جیسے کہتے ہیں مدینہ مدینہ ماشاء اللہ، اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے ساتھ کے ساتھ. تو یہ جیسے کہ چل مدینہ کی آپ کی وہ بنیاد بنی، رکشے کے پیچھے آپ نے دیکھا، یہ تو بہت ساروں کے لیے نیا واقعہ ہوگا کہ رکشے کے پیچھے جا کے چل مدینہ دیکھا.
وہ کوئی دیوانہ ہوا نا چل مدینہ لکھا تھا،
اس کا چل مدینہ ہوا نہیں، ہوا وہ جانتے نہیں تھے،
اجنبی تھا.
اب یہ ارشاد فرمائے کہ
تو ضرور ہوا ہوگا ظاہر، اب وہ سارے اس کی کیفیات تو یاد نہیں ہے مجھے.
تو یہ بے قراری کیا جو آپ نے کہا کہ اس میں ہم نے بے قراری رکھی تھی
ماشاء اللہ،
یہ بے قراری کیا ہوتی ہے؟
بے قراری بے تابی ہے کہ جذبہ کہ وہ شوق، بعض اوقات تفریح کے نام پر آدمی بے قرار ہوتا ہے. اچھا، بلکہ ہفتہ وار چھٹی جو آتی ہے نا اتوار، اس کے لیے آدمی بے قرار ہوتا ہے کہ اتوار کی چھٹی آئیے تھوڑا یوں کر لیں گے، تھوڑا ادھر گھومنے چلے جائیں گے، اور یہ سوچتے نہیں ہے کہ اتوار کا انتظار کر کے یہ زندگی بھی تو ریڈیوز ہو رہی ہے ساتھ میں، خوشی کے دن جلدی جلدی آئیں، جلدی جلدی عید آئے، تو زندگی بھی تو سمٹ رہی ہے.
یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی شے کے پانے کے لیے بے چین رہنا،
جی
اس کو بے قراری،
بے چین رہنا،
بے چین رہنا. تو مدینے کے لیے بے قراری سے آپ یہاں کیا ہمیں ذہن دینا چاہ رہے تھے؟
اس کا جذبہ ایسا ہو کہ بس میرے کو چل مدینہ ہونا ہے. اب وہ خالی خالی ٹھنڈا ٹھنڈا کہ مجھے ساتھ نہیں لو، سگوڑیا جس کو ہم اپنی زبان بولے سگوڑیا، کہ وہ چل مدینہ کر دو، تو ہم نے نہ بول دیا، تو اس نے جا کر وہ فارم بھر دیا چلا گیا. تب ایسوں کو ہم نہیں لیتے تھے نا کہ یوں اتنا قافلہ پھر سنبھالنا مشکل، پھر ہمارے اگر وہ ہم ذہن نہیں ہے تو وہ قافلے کو ڈسٹرب کرے گا، ہمارا انداز دوسرا، اس کا پھر انداز ہی دوسرا ہوگا، وہ الگ چل رہا ہوگا. کبھی کبھی ایسے رونگ نمبر لگے بھی ہیں بعضوں کا، کہ وہ جب ہم سے موافق نہیں آیا نا وہ مسافر، تو پھر قافلہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے پریشانی ہوتی ہے. تو ہم ذہن ہوں گے، ذہنی ہم آہنگی ہوگی، تو اس میں سفر کا لطف دوبالا
ہوتا. تو ہر ایک سفر،
ہر سفر میں ضروری ہے،
اس میں دشواری ہوتی ہے، یہاں تو واقعی ہونا چاہیے.
گھروں کی لڑائیوں میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی،
یہ
لڑائی
کیا
آپ ساس بہو کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو لڑائی.
اب شادی سے پہلے کیسے پتا چلے کہ یہ مرد اور عورت کے اندر ذہنی ہم آہنگی ہو جائے گی؟
اس میں انکوائری کرتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض خاندان کے لوگ یا برادری کے لوگ، ان کی ہوتی ہے آپس میں دشمنی، اور ہوتے ہیں یہ جس کو میں بولا باپ کے باپ، یعنی خوراٹ قسم کے، تو وہ گھر خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے. خود میری اپنی شادی کے موقع پر مجھے پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کیونکہ میرے پڑوسی نے جو میرا بہت خیر خواہ بہت ہمدرد تھے تو انہوں نے مطلب یعنی کہ یہ ساتھ دیا تھا میرا شادی میں, انہوں نے غالباً یا بہرحال شاید انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ دیکھو ان کے وہ بعض ہیں دشمنیاں تو یہ آپ کو کچھ لوگ سمجھانے آئیں گے یہاں تم رشتہ نہیں کرو, ان کی باتوں میں مت آنا. اس نے پہلے سے مجھے انفارم کر دیا تھا اور ایسا ہی ہوا. بعض لوگ آئے آپ سے بات کر رہی ہیں, ہماری برادری کے میمن آئے اور مجھے مطلب انہوں نے جو بولنا تھا وہ بولا اور مجھے سمجھا کہ دیکھو یہاں پھنس جاؤ گے, یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی نہیں ہوا. میں پہلے سے کہ کیوں وہ جو آدمی تھا نا اس پر میرا حسن ظن تھا, میرا پڑوسی کہ وہ میرا ہمدرد تھا, یہ اگر پھنسنے والی جگہ ہوتی تو مجھے پھنساتا ہی نہیں, کیونکہ وہ بولتا تھا کہ یہ بہت شریف اور ایسا ہے ویسا ہے, سارا بیچارے نے جو تھا وہ کھول کے بتا دیا تھا میرے کو. تو ایسا ہی ہوا کہ الحمدللہ میرا گھر چل ہی رہا ہے, کبھی بھی وہ روٹ کر اپنے مے کے گئی نہیں, تو بڈھے بڈھے ہو گئے اب تو. یہ لوگ کرتے ہیں ایسا, یہ دشمنیاں ہوتی ہیں تو یہ ایسے لوگ سخت گناہگار ہوتے ہیں اور جہنم کے حقدار ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر یعنی کہ اس طرح کے توڑ پھوڑ مچاتے ہیں. بعض لوگوں کا مطلب انہیں اوڑھنا بچھونا یا ہوتا ہے مطلب مشغلہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ بس لڑواؤ اور مزے کرو.
رہنمائی کس سے لینی ہے اس کی رہنمائی درکار ہے, تو کس سے مشورہ کیا جائے؟ تو آپ اس میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟
مشورہ تو امین سے کیا جائے جو امانت دار ہو, کیونکہ اس سے مشورہ لیا نا اب اس نے مشورہ اول تو اس پر اب واجب ہو گیا کہ درست مشورہ دے
جی,
لیکن ایک تو یہ کہ اس میں دو خطرات بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ مس گائڈ کر دیتے ہیں غلط مشورہ دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ فریق ثانی کو بول کے آ جاتے ہوں گے کہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے تو یوں بولا ہے, تو بعض اوقات اس میں بھی ہو سکتا ہے جھگڑے ہو جاتے ہوں دوسرے معاملات میں شادیوں میں نہ بھی ہوں. تو یوں مطلب ہے کہ ذہنی ہم آہنگی بعض اوقات میاں بیوی میں نہیں ہوتی, یہ تو لو میرج میں بھی ہوتا ہے. لو میرج کے کیس میرے پاس آئے, لو میرج کیا اور پھر اب ہم کورٹ میں دعا کرو کہ میں کیس جیت جاؤں, اس نے کیس کر دیا میرے اوپر, تو اب یہ میری اس سے جان چھوٹ جائے. پہلے پوچھ لیتے نا اگر یار میں لو میرج کروں یا نہیں کروں, کورٹ میں جا کر سارے خاندان میں مطلب نے کہ پھڈا کیا اور اب وہ بولتا ہے کہ میں اب کیا کروں.
عموماً لو میرج بابا ناکام ہو جاتی ہے
جی ہاں, بارہا ناکام,
بارہا ناکام ہو جاتی ہے. چل مدینہ کا ذکر ہم اگر شروع کرتے دوبارہ
جی,
یہ جو چل مدینہ کے جو بابا آپ کا جو سفر چلتا رہا تو ماشاء اللہ بابا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ اب تک کتنے چل مدینہ کے مدنی قافلے تیار ہوئے ہوں گے؟ جعفر بھائی آپ چل مدینہ کے
کافی سعادت حاصل کی.
اچھا جب سے آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کی سعادت نصیب ہوئی اس سے پہلے چل مدینہ کا سلسلہ چل چکا تھا یا آپ پہلے ہی سفر سے ساتھ تھے؟
الحمدللہ جب سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات گرامی سے وابستگی ہوئی, تو 1990 میں پہلا مدنی قافلہ سفر کیا اور سنا میں نے کہ اس طرح حج ہے اور چل مدینہ کچھ کچھ شنیدن ہوئی. تو پھر 1991 میں 91 میں دعوت اسلامی کا وہ جو چل مدینہ کا ایک جو ذہن میل دیکھا اور اسلامی بھائیوں کو شوق دیکھا, تو پھر وہ محفل مدینہ جو ہوئی اس میں حاضری کا سعادت ملی مجھے
بابل مدینہ
کراچی میں,
اور مرکز الاولیاء سے
جی مرکز الاولیاء سے اور اسلامی بھائی آئے, ہم نے ایک قافلہ بنایا امیر اہل سنت کی صحبت پانے کے لیے اور وہ محفل مدینہ میں شرکت کے لیے. تو اورنگی ٹاؤن میں ایک ہاسپٹل ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں قیام پذیر تھے اور وہاں وہ ہاسپٹل کے سامنے روڈ پر وہ اس محفل مدینہ کا انعقاد ہوا اور دعوت اسلامی کے تحت وہ ایک حج کا اجتماع اور ایسی زبردست حج وہ اجتماع تھا کہ الحمدللہ اسلامی زار و قطار روتے تھے مدینہ شریف کی محبت میں اور مدینہ جانے کے لیے. دیکھیں جہاں دعوت اسلامی نے امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے پچھلے سلسلوں میں تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ سفینے کے لیے تڑپتے تھے, روتے تھے پیچھے جانے کے لیے, ہمیں بھی ساتھ لے لو, ہمیں بھی ساتھ لے لو. جس طرح دعوت اسلامی نے لوگوں کو ایک اسلام کا بنیادی ستون نماز ہے, لوگوں کو نمازی بنایا بے نمازیوں کو, اسی طرح لوگ روزے نہیں رکھتے تھے, دعوت اسلامی نے روزے کا شعور دیا. اسی طرح آپ نے دیکھا, آپ اپنے بیانات میں بھی فرماتے ہیں, لوگ پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے, فرض ہونے کے باوجود لوگ حج نہیں کرتے. اور یہی الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ نے یہ شعور مکے کی محبت, مدینہ کی محبت اور اس طرح کا جب پیدا ہوا تو اب تو وہ جن کے پاس نہیں تھے ان کی محبت پیدا ہو گئی, تو پیسے والوں کو بھی شعور پیدا ہوا, یار یہ کہہ رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے تو مجھے تو بدرجہ اولا جانا چاہیے. تو یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکات والے کی برکت سے ہمیں دیکھا کہ لوگ حج کے لیے اور مکے کے لیے مدینے کے لیے الحمدللہ سفر کے لیے تیار. تو 91 میں وہ ایک محفل مدینہ ہوئی اور چل مدینہ کا قافلہ روانہ ہوا, اور وہ ایسا منظر تھا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھا جلوس, اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے احرام باندھا ہے. اجتماع کی خاص بات مجھے جو یاد آتی ہے, اس میں دو اسلامی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیس تھے جسے دھجی بولتے ہیں عام طور پہ, اور وہ آواز لگا رہے تھے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, اگر آپ مدینے نہیں جا سکے تو کیا ہوا, آپ کے آنسو مدینے جائیں گے. اور پھر جو اسلامی بھی وہ لے کر اپنے آنسو جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں نعتوں میں اور اس طرح وہ اس محفل مدینہ میں جب ان کے آنسو نکلتے تھے تو ان آنسو کو پہنچتے تھے اور ان آنسو کو پہنچ کر وہ جمع کرواتے تھے,
دجیاں
جی دجیاں جمع کرواتے تھے. اور پھر وہ سفر مدینہ میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت لے جاتے تھے, اور جو میری معلومات میں شیخ طریقت کی زبان اثر سے میں نے سنا ہے کہ وہ آپ فرماتے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے عاشقوں نے, آپ کے دیوانوں نے آپ کے لیے آنسو بھیجے, اشکوں کی سوغات بھیجی آپ کے لیے. تو یہ ایسا منظر تھا.
یہ کیسے مطلب بنتا تھا ذہن بابا, یہ دجیاں اور آنسو ہو گئے, میں سنا بوتلیں بھی بھرواتے تھے آپ آنسوؤں کی, کیا 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 ہے
تو آنسوؤں کی سیسیاں تو بیچتے تھے مجھے کوئی کوئی
آنسو بھر کے بیچتے تھے.
ابھی بابو ملے تھے مجھے, ابھی اسی سفر میں ملے مجھے
ایک دیوان آیا
جی, میں
بھر کے بیچتا
مجھے بابا ملے.
یہ کیا بندی چلے کہ نظر ہم غور کر رہے ہیں مدینے کی محبت کے بعد, جب پتا چلا کہ آپ کے اشکوں کی سوغات آپ کی مدینے پہنچے گی تو اس ٹائم بھائیوں نے بوتلوں میں اپنے آنسو بھرے اور وہ بھجوائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے یہ اشکوں کی سوغات پہنچے. وہ وفا ہوئے نا, لے جاؤں گا اشکوں کی
کیا زادے سفر پوچھو اشکوں کی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے
چل مدینہ کا آخری سفر کب ہوا؟
2002
آپ تھے اس آخری سفر
مفتی دعوت اسلامی اس میں چھ
ماشا
مرکز الاولیاء سے قافلہ روانہ ہوا
تھا ہاں
مرکز الاولیاء ہی واپسی ہوئی تھی
اس کے بعد 2002 کے بعد باپا اب تک یا 2012 ہے
جی
کم و بیش
دس سالوں
کا عرصہ گزر گیا آپ کا سفر مدینہ نہیں ہو سکا اس معاملے میں ایک عوامی کنفیوژن ہے باپا کہ وہاں سے امیر سنت کو جو آئے ہیں تو اب کو پابندی ہے یا ان کو نہیں ویزا دیا جاتا یا اس طرح کی مختلف باتیں گردش کرتی ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں
یہ جن دنوں میں مدینہ شریف جاتا تھا ان دنوں میں کوئی ایک آدھ بار یعنی کہ بعدوں کا ظاہر نہیں جانے کا اسباب ہوئے تب بھی لوگ افواہیں اڑاتے تھے تو میں ہاں وضاحتیں کرتا رہتا تھا اجتماعات میں ایسا کچھ نہیں اور پھر میں الحمدللہ سفر کی سعادت مل جاتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے لیکن اب یہ کہ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اب کس کس کو آپ جواب دیں گے اس کا تو الحمدللہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں یہ پابندیاں سیاسی نوعیت کی ہوتی ہیں تو میں سیاسی تو ہوں نہیں
جی جی
ٹھیک ہے نا اچھا اور وہاں کی جو خدمت جیسے گورنمنٹ لیول پر جس کو بولتے ہیں گورنمنٹ نہ میرا کسی سے رابطہ ہے نہ میری کوئی واقفیت ہے ان سے نہ کبھی میری کوئی ملاقات ہے نہ کبھی کوئی ان سے خط و کتابت پتہ ہی نہیں مطلب تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے گورنمنٹ لیول پر میری کوئی شکایت ہماری گورنمنٹ کو الحمدللہ میری ذات سے نہیں ہے یہ مطلب عام طور پہ سبھی پاکستانی جانتے ہیں
دنیا کی کسی حکومت کو نہیں ہو
کسی گورنمنٹ کے لیول سے دنیا میں کہیں بھی مطلب مجھ پر کوئی پابندی نہیں
الحمدللہ
جیسے عرب امارات ہے
جی
وہاں بہت سختیاں ہوتی ہیں عام طور پہ ویزا بھی لینا مشکل ہے میرا وہاں سے وہاں پکا ویزا میرا الحمدللہ تو یہ ایسا کوئی ہے نہیں کچھ اب میرا نہ جانا یہ اس میں بھی ہیں بعض اسباب لیکن پابندی والے اسباب نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی پابندی ہے دنیاوی اسباب جو ہیں وہ بھی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے مجھے اتنے مطلب میرے تعلقات اور ترکیب ہیں اپنے پاس کہ بھلے وہ فارم وغیرہ ختم ہو گئے میں کوشش کروں تو مجھے ویزے مل جائے اور میں نکل جاؤں حج پر. لیکن بات وہی ہے کہ جب بلائے آقا نے خود انتظام ہوگا, جب تک بلاوا نہیں ہوگا اپنے جا نہیں سکتے. ظاہری اسباب کی بات کروں گا, ایسا کوئی مجھے رکاوٹ نہیں ہے ظاہری طور پر. میری اپنی یہ کہ بعض ایسی وہ باتیں ہیں کہ بس وہاں بے ادبیاں اس طرح کی ایک تو کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے سے ہو نہیں پاتا. اب مثال کے طور پر آپ وہ اب تو خیر کافی توسیعیں ہو گئی ہیں لیکن وہاں بہرحال بے ادبیاں طرح طرح کی ہوتی ہیں. میں نے بہت پہلے تو ایک ایسا دیکھا تھا کہ میرے کو ایک ماچس ملا تھا معاذ اللہ پاؤں جس پر رکھ کر وہ کچل کر اس میں واضح طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. تلوار بھی بنی ہوئی تھی, یعنی وہ وہاں کے قومی پرچم ماچس پہ بنا ہوا تھا.
جی
میں نے وہ لایا بھی تھا, میں یا زیارت بھی کروائی تھی سائی بھائیوں کو. یہ مجھے مدینہ منورہ میں ملا تھا,
مطلب
آپ سڑک پہ. ایک میں مثال دیتا ہوں. خیر تو اس طرح اب وہ میں اب
سفر نہ کرنے کے جو وجوہات ہیں ان کا تعلق آپ کی انفرادی شخصیت سے ہے.
انفرادی معاملات
اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ
پھر
ایسا کرا ہو جائے,
مدینہ کا قافلہ بنے اور
ایک بار پھر مدی چینل کے ناظرین دعا کریں. ہم نے ماشاء اللہ اب تک بہت سارے واقعات اور مدنی پھول اس عنوان کے تحت لیے جو سفر مدینہ سے متعلق ہیں, سفر حج سے متعلق تھے اور چل مدینہ, اور اب یہ کہ آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینہ جانا سکا, ہائے اسے حالات نے جکرا یوں خون ارمان کیا. اب دعا کریں ایسے حالات اسباب ہو جائیں کہ پھر سے یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے. مدنی چینل دیکھتے رہیے
ترانے مصطفیٰ کے,
ترانے مصطفیٰ کے
جھوم کر
جھوم کر
پڑتا
ہوا نکلے یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے. اب دعا کیجئے. امیر علیہ سنتی کہانی انہی کی زبانی سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ جاری رہے گا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرا کلام ہے الیاس کا.